أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات الله عليه وسلم. سال میں ایک دو مرتبہ یقیناً ہر سال ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں کہ جب سورہ حجرات پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید گزشتہ سال بھی ایک مرتبہ اسی مسجد عبادت خانہ حسینی میں سورہ حجرات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا. اگرچہ کہ اس سورہ کی ہر آیت ایسی ہے جس پر مکمل اشرہ تو کیا کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں لوگ، اتنی مشہور آیتیں اس سورے میں ہیں کہ جس کو لوگ عنوان کلام قرار دیتے ہیں. لیکن پورے سورے کی تلاوت کرنا ایک مختصر سی مجلس میں مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ترجمے کی حد تک بھی اکتفا کیا جائے اور صاحبان فہم کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. جبکہ قرآن مجید کی آیتیں نہایت صریح ہیں، نہایت ہی واضح ہیں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ سورہ ہے جس میں اخلاقی تعلیمات پر زور دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. ایمان کو عمل صالح سے جوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ خود امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں: الایمان اعتقاد بالقلب والعمل بالارکان واقرار باللسان. ایمان صرف لسانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اعتقاد قلب کا نام ہے، اور صرف اعتقاد قلب کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. جب قلب میں ایمان کی روشنی پیدا ہوگی تو اس کا اظہار ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہوگا، سماعتوں کے ذریعے سے بھی ہوگا، بصارت کے ذریعے سے بھی ہوگا. اگر روشنی ہے تو دریچوں سے باہر ضرور آئے گی. اگر شمع روشن ہوئی ہے قلب میں تو اس کا اظہار زبان کے ذریعے سے بھی ہوگا، آنکھ کے ذریعے سے بھی ہوگا، کان کے ذریعے سے بھی ہوگا. اگر آنکھوں میں اندھیرا ہے، زبان گونگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہوئی ہے. اگر روشنی ہے تو باہر آئے گی ضرور. اسی لیے ارشاد ہوا، البتہ کچھ فرقے ایجاد ہوئے تھے کسی زمانے میں جسے مرجعہ کہا جاتا ہے، اب ختم ہو چکا ہے وہ فرقہ، لیکن کسی زمانے میں شام کی حکومت جب تھی اس زمانے میں ایک فرقہ ایجاد ہوا تھا جس کا نام ہے فرقہ مرجعہ. ابھی آپ فرق و ملل کی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. ایمان صرف اعتقاد قلب کا نام ہے جس میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جو چاہے عمل کیجئے، فرق نہیں پڑتا، اگر ایمان کافی ہے تو وہ بہشتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ شیعہ ہے، مثال کے طور پہ اس طرح کی کا ان کا عقیدہ تھا. اس فرقے کا نام ہے فرقے مرجعہ. لیکن ہماری بنیادیں تو امیر المومنین کے کلام پر استوار ہے نا، ہم تو امیر المومنین کے کلام کو بنیاد بناتے ہیں، اور ان کا قول تو نجل البلاغہ میں یہی ہے کہ ایمان اعتقاد بالقلب وعمل بالارکان واقرار باللسان، کہ ایمان اعتقاد قلب بھی ہے اور ارکان کے ذریعے سے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے. تو ارشاد ہوا. خاص بات یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہو رہا ہے وہ ہر کسی سے نہیں ہو رہا ہے، عام انسانوں سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو دعوے داران ایمان ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ کسی بھی بات میں اللہ و رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. جذبات کچھ کہہ رہے ہوں، احساسات کچھ کہہ رہے ہوں، ہمیں پیروئے جذبات نہیں بننا ہے، ہمیں احساسات کا غلام نہیں بننا ہے، ہمیں پیروئے حکم الہی بننا ہے، اطاعت رسول کرنا ہے. ہمیں اللہ و رسول سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ارے یہ وہ منزل ہے عزیزان گرامی. مقام نبی تو وہ ہے کہ جہاں مقرب ترین ملک یہ کہتا ہے کہ لو دنوت ان ملتن لہترفت، کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں. صلوات پڑھے محمد. ذات مصطفیٰ وہ مقام ہے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. اور اولیاء ہو، اختاب ہو، اوصیاء ہو، کسی نے بھی اللہ و رسول سے قدم آگے نہیں بڑھایا ہے. سب نے ہی کہا کہ ہم تابع حکم الہی ہیں، ہم پیروئے رسول ہیں، ہم اطاعت رسول کرتے ہیں، ہم حکم رسول کی اتباع کرتے ہیں. تاریخ اسلام میں نبی کریم کے بعد جتنے اختلافات ہوئے اس کی بنیاد بس ایک ہی بات تھی کہ سنت نبی پر عمل کیا جانا چاہیے یا عمل نہیں کیا جانا چاہیے. اسی پر نظریات بٹے، مختلف مکاتب فکر ایجاد ہوئے. امیر المومنین نے ہر بار یہی کہا کہ میں سنت نبی کے علاوہ کسی اور کی سنت پر عمل نہیں کروں گا، کوئی سنت قابل اتباع نہیں ہے، کسی کا نقش قدم قابل اتباع نہیں ہے سوائے حکم رسول کے. جب بھی حضرت کوئی کلام ارشاد فرماتے تو اس کلام کی نسبت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیتے تھے. بلکہ تمام ائمہ علیہم السلام نے اپنے اقوال کی نسبت نبی کریم سے دی ہے. چاہے آپ نیشاپور میں امام رضا کی حدیث سماعت فرمائیں، تو سلسلۃ الذہب کی وہ روایت میں اپنا سلسلہ رسول اللہ سے جوڑتے ہیں کہ رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی عمل کرتے تو دنیا کہہ اٹھتی کہ یہ تو رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، صدیاں اپنا سفر طے کرتی رہیں، لیکن حکم رسول سے انحراف دیکھا نہیں گیا. اور اسی سنت نبی کے احیاء کی خاطر قربانیاں دی گئیں، سر کٹائے گئے، جانیں قربان کی گئی. ادھر سے اصرار یہی تھا کہ اے ذات امیر المومنین ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں، جاؤ حشم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو سنت رسول کے علاوہ کسی اور کی سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر کسی اور کی سنت سنت رسول کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ سے شرط لگانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی سیرت سیرت رسول کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ان کی سیرت سیرت رسول کا حصہ نہیں ہے تو پھر میں عمل نہیں کر سکتا، مجھے خلافت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ اگر زندگی چاہیے تو حکم رسول کی اتباع کے لیے چاہیے اور نہیں چاہیے۔ تم کیا حکومت کی بات کر رہے ہو؟ تم کیا سلطنت کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم جاہ و حشم کی بات کر رہے ہو؟ علی کے لیے نہ رائے کا دانا، نہ رائے کی حکومت، نہ تخت و تاج، نہ سلطنت، نہ جاہ و حشم، کچھ نہیں۔ مجھے میری سنت نبی میرے حوالے کر دو، میرے نبی کی سنت میرے حوالے کر دو، میرے نبی کی سیرت میرے حوالے کر دو۔ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر ہمارا بھی یہی فریضہ ہے کہ رسول اور آل رسول سے کسی بھی بات میں ہم آگے نہیں جا سکتے، سارے قدم پیچھے رہیں گے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اتباع ضروری ہے، نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے، شریعت اسی کا نام ہے۔ اگر آپ شریعت کو مانتے ہیں تو پھر آل رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے عبادتوں کا مسئلہ ہو، چاہے اطاعتوں کا مسئلہ ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، رسول اور آل رسول سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔
جو اسوہ رسول ہے
ہمارا وہ اصول ہے،
جو اسوہ رسول ہے
ہمارا وہ اصول ہے،
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے،
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے۔
ہماری سماعت آگے نہیں جا سکتی، ہماری بصارت آگے نہیں جا سکتی، ہماری زبان آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سماعت کو ان کے حوالے کرنا ہے، بصارتوں کو ان کے حوالے کرنا ہے، پورا وجود ان کے حوالے کر دینا ہے۔ اگر ہماری زبان مسلمان نہ بن سکی تو پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اگر ہمارے کان مسلمان نہ بن سکے تو ہم مسلمان نہیں بن سکتے، اگر ہماری آنکھیں مسلمان نہ بن سکی تو ہم مسلمان نہ بن سکے۔ حضور کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہ سکے تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ اور زبان سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہ سکا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کسی گوشے سے کوئی مسلمان آواز دے یا علی المسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، اور اگر کوئی مسلمان اس کی فریاد پر جواب نہ دے تو حضور کہتے ہیں وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ دین فہمی کافی نہیں ہے، دین داری ضروری ہے، دین فہمی کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر طلب علم کے نہ آیات قرآنی سمجھ سکتے ہیں، نہ احادیث رسول سمجھ سکتے ہیں۔ علم ضروری ہے، لیکن علم دین فہم دین عطا کرتا ہے، دیندار نہیں بناتا۔ دیندار بنانے کے لیے عمل ضروری ہے، عمل انسان کو دیندار بناتا ہے۔ دیندار بننے کے لیے درد دین ضروری ہے، جس کے دل میں درد دین نہ ہو وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ ایمان درد پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اگر ایمان وظیفہ نہ پیدا کر سکے، ذمہ داری کا احساس نہ دلا سکے تو پھر وہ دین دین نہیں ہے۔ یقیناً دیندار بننے کے لیے، درد دین رکھنے کے لیے طلب دین کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ فہم دین نہیں پیدا کریں گے، یعنی ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کس بنیادوں پہ قائم ہوگا؟ فہم دین ضروری ہے دیندار بننے کے لیے۔ جب تک کہ آپ علم دین نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک آپ دیندار کیسے بن سکتے ہیں؟ یونیورسٹیوں کو بند کر کے، مدرسوں پہ تالا لگا کر، فکر و ذہن پہ تالا لگا کر، قرآن کو تاخچے میں سجا کر، ترجمے اور تفسیر کے درس کو بند کر کے نہج البلاغہ کو طاق کی زینت بنا کر دیندار کیسے بن سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع رسول ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اس قدر ضروری ہے, ذات رسول کا احترام اس قدر ضروری ہے کہ نہ کسی بات میں ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی, توہین رسالت سب سے بڑا جرم ہے, اور اس جرم سے بڑا کون سا جرم ہو سکتا ہے جب رسول کی عزت نہ ہو جس معاشرے میں, اس راس معاشرے میں آئمہ کا کیا وقار رہے گا, اولیاء کی کیا عزت رہے گی, علماء کی کیا عزت رہے گی, مسلمانوں کی کیا عزت رہے گی جس جگہ پر رسول کی عزت نہ ہو. اور معاشرہ اگر رسول کی توہین پر خاموش ہو جائے, ارے ڈنمارک میں جب نبی کریم کی شبیہ کو بگاڑا گیا تھا تو کیا کیا کسی نے؟ اس زمانے میں جب ہم لوگ چار مینار کے پاس سے جلوس لے کے نکلے تھے تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, آج کے دن بھی جلوس لے کے نکل رہے ہیں. ارے آج ہی کا دن تو وہ ہے جس دن حرمت رسول بچائی گئی تھی, جس دن خاندان نبوت نے اپنا سب کچھ کٹا کر, اپنا سب کچھ قربان کر کے سنت نبی کو بچایا تھا. لیکن دنیا خاموش رہی. ڈنمارک کا اتنا بڑا حادثہ ہوا, شبیہ رسول بگاڑی گئی, فلمیں بنائی گئی, کارٹون بنائے گئے, کوئی جو نہیں رہیں گی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر آواز بھی بلند کر دی گئی نبی کی آواز پر, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اب یہ تلاش کرنا تاریخ میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ کن لوگوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کیا تھا, اتنی آواز کو بلند کیا تھا کہ گستاخ بھی دور رسول میں حضور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے ان الرجل لیہجر, اور نبی کو کہنا پڑا قومو انی لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز پر, ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون, کہ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کر دیا اور ایسے گفتگو کیا نبی سے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو, تو پھر تمہارے سارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں احساس بھی نہ ہوگا, تمہیں شعور بھی نہ ہوگا اور تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے. کس قدر توہین رسالت ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ کیا نہیں کہا جا رہا ہے؟ اگر آواز بلند کر دی گئی نبی کی آواز پہ, نبی کریم کا احترام, دیکھیے ہم خوشنودی اہل بیت کا خیال نہیں رکھتے, ہم لوگ امیر المومنین کو خوش کبھی کوئی نہیں کرنا چاہتا. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا, جس کو علی کی خوشنودی چاہیے اس کو فضائل رسول پڑھنا چاہیے. فضائل مصطفیٰ جب بیان ہوتے ہیں تو علی راضی ہوتے ہیں, علی خوش ہوتے ہیں. اگر تمہیں علی کی خوشنودی کا خیال ہے تو تمہیں فضائل مصطفیٰ پڑھنا چاہیے, فضائل مصطفیٰ سننا چاہیے, فضائل مصطفیٰ بیان کرنا چاہیے اور فضائل مصطفیٰ کو نشر کرنا چاہیے. خوشنودی سیدہ حاصل کرنا ہے تو رسول کے فضائل پڑھو, خوشنودی ائمہ حاصل کرنا ہے تو رسول کے فضائل پڑھو, خوشنودی امیر المومنین حاصل کرنا ہے تو پھر رسول اللہ کے فضائل پڑھو.
سبحان اللہ, نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
مواضع بلند صلوات
اللهم صل علی
محمد. اگر یہ بات ہے تو پھر بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوشنودی ائمہ حاصل کرتے ہیں. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے مجالس کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی رضا حاصل کرتے ہیں، امیر المومنین کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. امیر المومنین جب بھی کوئی کلام کرتے تو کہتے حسن و حسین سے بھی مخاطب ہیں. آپ دیکھیے نہج البلاغہ میں جب کبھی کہا وَإِنِّي سَمِعْتُ عَنْ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے، میں نے تمہارے جد سے یہ سنا ہے، میں نے تمہارے جد کو یہ کرتے سنا ہے، یہ کہتے سنا ہے، یہ بیان کرتے سنا ہے، یہ عمل کرتے دیکھا ہے، جا بجا رسول اللہ کا ذکر. آپ جانتے ہیں کہ رسول کا ذکر کس نے زندہ رکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سنت نبی اگر آج باقی ہے تو کس نے باقی رکھا ہے؟ اگر آج سنت نبی زندہ ہے تو کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ اگر آج ارشادات رسول زندہ ہے تو کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ احادیث نبوی اگر زندہ ہے تو کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ آپ نے نہیں سنا کہ احادیث رسول کو قرن اول میں جلا دیا گیا تھا؟ پھر احادیث کا سلسلہ آپ درایا پڑھیے، علم درایا پڑھیے، علم الرجال پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سلسلے احادیث کہاں سے چلے. امیر المومنین نے ارشادات رسول کو زندہ رکھا. بڑے کچھ فہم لوگ تھے اس زمانے میں، دین کو مٹانے کی دلیل رکھتے تھے، ارشادات نبی کو مٹانے کی دلیل پیش کرتے تھے، اور دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ اگر احادیث باقی رہ جائیں گے تو پھر قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ گڈ مڈ ہو جائے گا اور لوگ جو ہے وہ احادیث کے پیچھے جا کر قرآن چھوڑ دیں گے، لہٰذا جو ہے حدیث اور قرآن کا فرق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا احادیث کو جلا دینا چاہیے نعوذ باللہ. اور جلا دیے گئے احادیث، 500 حدیثیں پہلے دور خلافت میں جلائی گئی، اور پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ 100 سال تک احادیث کے سلسلے پہ کیا گزرا. اگر یہاں پر کوئی ریسرچ گاہ ہوتی، کوئی جو ہے یہاں تحقیقی جگہ ہوتی، یہاں کوئی لائبریری ہوتی، تو وہاں سے کوئی حدیث کے ایڈریس نکالے جاتے، کوئی جو ہے یہ ڈھونڈا جاتا کہ یہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ روایت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اسی لیے مشکلات اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی ہے نہیں اسلامی، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ریسرچ ہوتی ہو، جہاں تحقیق ہوتی ہو، جہاں احادیث نقل کی جاتی ہو. بہرحال ارشاد یہ ہوا کہ اتباع رسول ضروری ہے، نبی کریم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے تمام اعمال ضبط کر لیے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر دھیمی رکھتے ہیں، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. دیکھیں ان لوگوں کی بھی تعریف کی گئی، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں نبی کی آواز پر. آواز کے اوپر شریعت کس قدر باریک بین ہے. لوگ کہتے ہیں باریکیوں میں مت جائیے، اسلام میں باریکیاں بہت ہیں. آواز کے اوپر، مسلمانوں کی آواز کے اوپر قرآن کنٹرول کر رہا ہے. جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی کر لیتے ہیں، جو لوگ چیختے پکارتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جو لوگ چلاتے ہیں، قرآن مجید نے بہت منع کیا ہے. یعنی ہر مسلمان کی عزت کو کعبے سے بہتر بڑا قرار دیا ہے، مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اسی لیے ایک مومن کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس طرح کعبے کی زیارت کے لیے تم جاتے ہو، ویسے مومن کی زیارت کے لیے جاؤ، اور مومن کی زیارت کا شرف کعبے کی زیارت سے زیادہ ہے. مومن کی تیمارداری، مومن کی مزاج پرسی، امیر المومنین کتنا زور دے رہے ہیں. آپ دیکھیے نہج البلاغہ پڑھیے کس قدر زور دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے رسول سے سنا ہے، تمہارے جج سے سنا ہے، نظم امرکم و صلاح ذات بینکم فانی سمعت عن جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ آپس کا میل ملاپ برقرار رکھنا مستحب نماز اور روزہ وجہ لانے سے زیادہ ضروری، زیادہ بہتر. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وقت نہیں مل رہا ہے، جب کسی سے کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہیں چلیے عیادت کے لیے، کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. لیکن تعقیبات کتنے پڑھے جاتے ہیں آپ دیکھیے، 15-20 منٹ کے تو تعقیبات اسی مسجد میں ہم دیکھتے ہیں. اس 15-20 منٹ کے تعقیبات میں کیا کسی مومن کی تیمارداری نہیں ہو سکتی ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں مستحب نمازیں چھوڑ دو، تسبیح پڑھنا چھوڑ دو، مومن کی عیادت کرو. صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، مستحب روزہ اور مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر. تو کسی مومن کو چیخ کے اس کے دل کو دکھانا کتنا بڑا جرم ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کو دیکھ کے منہ نہ پھولا لیا کرو. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. امیر المومنین نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ غرور کرنے والے سے زیادہ وحشت زدہ کون ہوتا ہے، اور تواضع رکھنے والے سے زیادہ وسیع رشتے رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ تواضع رشتہ پیدا کرتی ہے اور غرور انسان کو تنہا کر دیتا ہے. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور فرمایا واغضض من صوتک، جو لوگ اپنی آواز کو بند کر لیتے ہیں، دھیمی کر لیتے ہیں. واغضض من صوتک وقصد فی مشرق، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، بولنے میں اعتدال برقرار رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ چیخنے چلانے والوں میں سب سے جو بری آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. زیادہ آپ پکار کے دیکھیے اچھا نہیں لگتا ہے، زیادہ کسی مومن کے اوپر آپ چیخ کے بات کریے سامنے والے لوگ کہتے ہیں گدھا ہو گیا ہے، ایسے پکار کے بات کر رہا ہے. ان انکر الاصوات سب سے بری آواز، کیوں؟ اس لیے کہ گدھا چیختا زیادہ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہوتی ہے. بولے تو حق کے لیے بولے، زور دے تو حق کے لیے زور دے. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے دھیمی کر لیتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. ان الذين، میں تیزی سے آگے بڑھوں، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، چیختے ہیں، نعوذ باللہ، لوگ جاہل لوگ ہیں، پکارتے تھے جن کو معرفت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ بدو عرب آتے تھے، آ کے پکارتے تھے اے محمد گھر سے باہر آؤ، ہمیں تم سے ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون، وہ لوگ جو حجرے کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں ان کی اکثریت لا یاقلون ہے، نا سمجھوں کی اکثریت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ہونی چاہیے اور کثرت کو حق پر مبنی سمجھتے ہیں، اکثریت کو حق پر سمجھا جاتا ہے، اور قرآن نے کبھی بھی اکثریت کو حق کے ذریعے سے یاد نہیں کیا ہے، ہمیشہ کہا ہے اکثرہم لا یعقلون، انہیں کی اکثریت نہیں سمجھنے والی ہے، اور ہمیشہ اقلیت کی قرآن نے تعریف کی ہے، کہا کم من فئت قلیلت، اسلام نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب اقلیتوں سے کیے ہیں، کمزوروں سے کیے ہیں۔ لوگ کمزوروں کو، لوگ اقلیتوں کو کمزور سمجھتے ہیں، لوگ کمزوروں کو باطل پہ سمجھتے ہیں، کمزوری باطل کا نام نہیں ہے۔ کمزوری، کتنے کمزور لوگ تھے جو بڑی بڑی طاقتوں کے غالب آ گئے، کتنی کتنی اقلیتیں تھیں جو اکثریت پر بھاری آ گئی۔ مسئلہ حق پر ہونے کا ہے، مسئلہ اکثریت کا نہیں ہے، مسئلہ طاقت کا نہیں ہے۔ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، سر زوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سی شے مگر خجل بد نصیب تھی، نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی۔ طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ اکثرہم لا یعقلون ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے اتنی دیر کے لیے کہ جب آپ خود باہر آ جاتے تو لکانا خیرن لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکانا خیرن لہم واللہ علیم حکیم۔ اب یہاں سے کچھ حساس باتوں کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اتفاق کی بات یہ، بعض آیتیں اس کی استشہاد میں پیش کر رہا ہوں لیکن تسلسل کو باقی رکھ رہا ہوں جہاں تک بھی وقت ساتھ دے سکے، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، شاید تمام آیتیں نہ پڑھ سکوں۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ بلکہ سے پہلے کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق شخص آ کر تمہیں کسی بات کی اطلاع دے، بالنبین فتبینوا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا فتبینوا، اے ایمان لانے والو اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو، کب؟ جب کوئی فاسق آ کے تمہیں اطلاع دے، ان جاءکم فاسق بالنبین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم جہالت کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان پہنچا جاؤ اور اس کے بعد اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ ولید ابن عقبہ بن ابی موت جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا، جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جس جگہ پر گیا تھا، جس خریے میں، جس دیہات میں، تو وہاں پر لوگ استقبال کے لیے دوڑے، جو ان کا اپنا طریقہ تھا، تو یہ کیونکہ چور کے داڑھی میں تنکا، چور کے دل میں چور، کیا کہتے ہیں وہ، کہ وہ مسل جو ہے وہ صادق آ گئی تھی اس شخص کے اوپر، کہ اس شخص نے یہ سمجھا کہ لوگ میرے استقبال کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں اور مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے فوری بھاگ کے آ کر اصحاب رسول کی بزم میں کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ تو زکات دینے کے بجائے آمادہ جنگ ہے, وہ تو مارنا چاہ رہے ہیں ہم کو, میں بھاگ کے واپس آیا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے. اصحاب کو تیش آ گیا, اصحاب نے تلواریں نیام سے نکال لی, کہا اگر ایسی بات ہے کہ وہ آمدہ جنگ ہے اور زکات نہیں دینا چاہتے تو چلو ہم حملہ کر دیں. پوری قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو رکو, پہلے تحقیق کر لو, ان جاءکم فاسق بنبئ, اگر کوئی فاسق آ کر تمہیں کسی بات پر اطلاع دے تو تم ایک دم چراغ پامت ہو جاؤ, تحقیق کر لیا کرو. یعنی یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو جذبات سے کام نہیں لیتے, عقل و شعور سے کام لیتے ہیں. وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں, بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کرتے. نحن ابناء الدلیل یمیل حیثما نیل, ہم ابناء دلیل ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے دلیل لاؤ, برہان لاؤ. اسی لیے دلیلوں کو کاٹ دیا جاتا ہے جگہ جگہ سے تاکہ کوئی ثبوت فراہم نہ کیا جا سکے. تو دشمن چاہتا ہے کہ ثبوت فراہم نہ ہو, لیکن مومن بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتا. مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں چلتا جب تک کہ اللہ اور رسول سے اجازت نہیں لے لیتا. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر رسول ہر بات میں تمہاری بات ماننے لگے, تمہاری بات سننے لگے, تمہارے کہنے پر عمل کرنے لگے, تم جیسا چاہ رہے ہو ویسا اگر رسول عمل کرنے لگے تو لَعَنِتُّمْ, تم خود مشکل میں پھنس جاؤ گے. اگر اللہ کا رسول موجود ہے تو تمہیں اللہ کے رسول سے فرمان لینا ہے, حکم رسول کی تمہیں اتباع کرنا ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعدوان اولئک هم الراشدون. کہ دیکھو جبکہ تمہارے دلوں کو اللہ نے ایمان کی محبت سے مزین کر دیا ہے, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور گناہوں کو تمہارے لیے برا بنا کے ثابت کر دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے. جو لوگ اس سے بچیں گے وہی لوگ در حقیقت ہدایت یافتہ ہیں. تیزی سے آگے بڑھاؤ, ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, بار بار ایمان لانے والوں سے خطاب ہو رہا ہے. اور اس آیت کے فوری بعد والی آیت میں پڑھ دیتا ہوں, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. کہ دیکھو مومنین کا اگر دو گروہ آپس میں, شرط یہ ہے کہ مومن ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ مومنین میں اختلاف نہیں ہوتا. جہلا میں اختلاف ہوتا ہے, اختلاف مشرکین کے درمیان میں ہوتا ہے. مشرکین کی صفت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, وہ دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. اختلاف شرک کی وجہ سے ہوتا ہے, اگر درمیان میں شرک نہ آئے تو اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف کی جڑ جہالت ہے, جب تک جہالت درمیان میں نہیں آئے گی اختلاف نہیں ہوگا. لو سکت الجاہل لمختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو اختلاف ہی نہ ہو. ساری فتنوں کی جڑ، ساری فساد کی جڑ جہالت ہے، اور اگر جاہل شخص خاموش بیٹھ جاتا ہے وَإِن سَكَتَ الْجَاهِلْ لَمَخْتَلَفَ النَّاسِ، لوگ اختلاف ہی نہیں کریں گے. علم بنیاد اختلاف نہیں ہوتی، علم بنیاد اختلاف نہیں ہوتا، ایمان اختلاف کی بنیاد نہیں ہوتا، بلکہ شرک اور جہالت اختلاف کی بنیاد ہے. آپ شرک کو ہٹا لیجئے، آپ پھر بتائیے کہ اختلاف کہاں ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ خلافت میں تو اختلاف ملے گا، لیکن تاریخ امامت میں اختلاف نہیں ملے گا. ایک خلیفہ کا خنجر دوسرے خلیفہ کے گلے پہ نظر آئے گا، لیکن ایک امام کا خنجر دو نعوذ باللہ کسی امام کے گلے پہ نظر نہیں آئے گا. یہ امامت کی صداقت کی دلیل ہے، وہ خلافت کے اختلاف اور ان کے اندر پایا جانے والا فساد ان کی ناکامی کا دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید نے بارہا کہا ہے کہ کتنے ایسے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں. وَمَا يُؤْمِن، سورہ یوسف کی آیت پڑھیے، وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے ایسے دعوے داران ایمان ہیں جو مشرک ہیں. اسی لیے یہ دعوے دار، یعنی حقیقی مومنوں کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوتا، دعوے داران ایمان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ورنہ لڑنے والوں کا معاشرہ مومن معاشرہ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ لوگ جھگڑتے ہیں تو کیا جھگڑواڑا مچا رکھا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مومنین کے گروہ میں اختلاف نہیں ہوتا، مشرکین کے یہاں اختلاف ہوتا ہے. ابو جہل کے یہاں اختلاف ہوتا ہے، جہاں ابو لہب ہوتا ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے. مکے میں آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن مدینے کی فضاؤں میں اختلاف نہیں ملے گا. وہاں اوس و خزرج آپس میں گلے ملتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی نظر آئیں گے. اور جب اختلاف ہو جاتا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجر کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں، دیکھیے اپنائیت پہ اختلاف ہو رہا ہے، یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے اختلاف ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دور کرنے کے لیے اختلاف نہیں ہو رہا ہے. مہاجر اور انصار نے کہا، مہاجرین کہتے تھے السلمان منا، انصار کہتے تھے السلمان منا. حضور تک اطلاع ملی تو حضور نے کہا کہ سلمان نہ مہاجر میں سے ہے نہ سلمان انصار میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہے. صلوات پڑھو. السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. آپ نے لطیفوں کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور جہاں پر لطائف بیان ہوتے ہیں، اسلامی لطائف البتہ، کہ حجاج ابن یوسف کا نام تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا. کہ حجاج کا دور بہت ہی سخت ترین دور گزرا ہے. وہ لوگ جو کبھی خلیفاؤں کے ہاتھ نہیں چومتے تھے، حجاج نے ان سے پیر پڑوا لیا. جب لیٹا ہوا تھا اور لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے، کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو حجاج نے کمبل میں سے پیر نکال کے کہا پیر میرے پیر کو چھو کے چلے جانا. تو حجاج کے دور میں ایک قاری قرآن آیا تھا. بعض قاری قرآن جرات مند بھی ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ ہر قاری قرآن جو ہے وہ لفافوں کے چکر میں ہوتا ہے، نہیں، بعض جو ہے وہ حق پسند بھی ہوتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، کے بجائے وہ پڑھنے لگا يخرجون في دين الله، یعنی لوگ گرو در گرو دین سے خارج ہو رہے ہیں. تو حجاج نے پکار کے کہا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اصل میں وہ يدخلون في دين الله ہے، تو يخرجون في دين الله پڑھ رہا ہے. تو قاری قرآن نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کہ لوگ جوغ در جوغ دین میں آتے تھے، تیرے زمانے میں لوگ جوغ در جوغ دین سے خارج ہوتے جا رہے ہیں. یخرجون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ گروہ در گروہ دین سے خارج ہوتے جا رہے ہیں. ان طائفتان من المومنین اقتتلوا، اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں یعنی دعوے داران ایمان اگر آپس میں ٹکرانے لگے، اختلاف کر جائیں، جھگڑا کرنے لگے، تتلو فصلحوا بینہما، تو تم سب کی ذمہ داری یہ ہے، سب لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو علماء کی ذمہ داری نہیں بیان کر رہا ہے قرآن، مفکرین کی نہیں، شعراء کی نہیں، بلکہ تمام مومنین کی ذمہ داری دے رہا ہے. اور جو ذمہ دار نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا. جو کہتا ہے ہم سے کیا مطلب ہے، مسجد مدینہ بھری ہوئی تھی. مومن وہ ہوتا ہے جو کہے مجھ سے مطلب ہے قرآن کی آیتوں کا، جو کہے میں مخاطب نہیں ہوں قرآن کی آیتوں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں. اگر مومن ہوتے تو قرآن کی آیتوں کے مخاطب بنتے، کیونکہ قرآن مومنین کو مخاطب کر رہا ہے اور ذمہ داری دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے. اگر اختلاف ہو جائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں اصلاح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ أَحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، کہ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو کیا کرو؟ تو سب مل کے اس گروہ سے جھگڑا کرو اور اسے حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار کرو. یا حکم خدا کو مانو یا حکم قانون کو مانو. اس لیے کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، عدالت دیکھی جاتی ہے. قوموں کی نسبیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ عدالت دیکھی جاتی ہے، کہ عدالت کی بنیاد پر فیصلہ کرو. امام حسین کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ کسی دین کو نہیں مانتے تو کم سے کم دنیا میں بھی تو آزاد رہو. جو مومن ہوتے تھے نا عزیزان گرامی، وہ لوگ خود آ کے کہتے تھے یا امیر المومنین ہم نے خطا کی ہے، ہمیں سزا دیجیے. خود آ کے کہنا چاہیے کہ ہمیں سزا دیجیے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. مومن ایسے ہوتے ہیں. فَإِن فَاعَتْ، اگر وہ گروہ مان جائے حکم خدا کو، فَإِن فَاعَتْ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے ساتھ عدالت کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے عدالتی کے ساتھ فیصلہ مت کرو، بے بنیاد باتوں پہ فیصلہ مت کرو، کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ مت کرو، کسی کے کہنے پہ فیصلہ مت کرو، اس جذبات اور احساسات کی بنیاد پہ مت کرو کہ ہمارا سگا بھائی ہوتا تو الگ حکم جاری ہوتا، دشمن ہے تو الگ حکم جاری ہوتا، دوستوں کے لیے الگ حکم ہے، دشمنوں کے لیے الگ حکم ہے، اپنی پارٹی والوں کے لیے الگ حکم ہے، غیروں کے لیے الگ حکم ہے، دشمن کے لیے الگ قانون ہے، دوستوں کے لیے الگ قانون ہے. علی کی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، علی کی حکومت میں یہودی کے ساتھ بھی انصاف ہوتا تھا، یہودی کے ساتھ بھی انصاف ہوتا تھا. اگر کوئی یہودی ہے مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، شیعہ یہودی ہے، یہودی کے ساتھ بھی امیر المومنین انصاف کیا کرتے تھے اور وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو طریقہ ایک مسلمان کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. فَإِن فَاعَتْ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عدالت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسلام عدالت کا مذہب ہے، اسلام انصاف کا مذہب ہے. اگر اسلام سے عدالت نکال لی جائے تو پھر اسلام میں اور غیر ادیان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. مسلمان اگر عدالت سے دستبردار ہو جائے تو پھر اس دین کا کیا فائدہ ہے؟ اس دین سے بے دینیت بہتر ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے. ارے اسلام کو اس لیے لوگ مانتے ہیں کہ یہاں امنیت ہے، یہاں خوف نہیں ہے، یہاں تشدد نہیں ہے، یہاں بربریت نہیں ہے، یہاں ناانصافی نہیں ہے، یہاں بے عدالتی نہیں ہے. اگر دین اسلام کے اندر بے عدالتی ہو جائے، ناانصافی ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، تشدد کا ماحول پیدا ہو جائے تو لوگ دین سے دستبردار ہو جائیں گے اور بے دینیت کو اپنا لیں گے، لوگ لا دینیت کو اپنا لیں گے. بہت تیزی سے ایک دو آیتیں اور پڑھ دو، بہت اہم آیتیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، اپنے کو مومن کہنے والوں کے لیے. کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا یسخر قوم من قوم. دیکھو، دیکھیں یہ سب باتیں ان کے لیے جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو کل کے دن صورت دکھانا ہے، یہاں کے اختلافات یہی ختم ہو جائیں گے۔ آج ہو سکتا ہے کہ ایک سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کسے معلوم ہے کہ کب وہ دنیا سے گزر جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو آخرت میں درپیش ہونے والا ہے۔ انصاف وہاں ہونے والا ہے، عدالت وہاں قائم ہونے والی ہے۔ ہمیں تو شہادت کی دعا کرنا چاہیے، اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو شہادت نہیں ملتی، شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے اور اللہ ان کی قربانیوں کو پسند کرنا چاہتا ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ اے ایمان لانے والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا يسخر، مذاق مت اڑاؤ، توہین مت کرو۔ میں نے کہا نا آپ سے، مومن کی توہین کعبے کی توہین سے زیادہ انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے، اس کے ایمان کو سلب کر لیتی ہے۔ لا يسخر قوم من قوم، ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، ایک شخصیت کا قتل ہوتا ہے۔ شخص کا قتل میں سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن شخصیت کا قتل شخص کے قتل سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ القتل الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے زیادہ اشد ہے۔ قتل میں ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، اگر گناہگار ہے تو ایک شخص گناہگار ہوتا ہے، اس کو قتل کر دو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں وہ قتل نہیں کرتے، بلکہ وہ کئی شخصیتوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ وہ شخص کا نہیں، شخصیتوں کا قتل کرتے ہیں۔ گھروں میں عورتوں کو دہشت زدہ کر دیتے ہیں، بچوں کو خوف سے لرزہ بر اندام کر دیتے ہیں، کہ بچے ڈر کے ماں کی چھاتیوں سے لپٹ جاتے ہیں۔ عورتوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ دل کے دورے پڑنے لگتے ہیں، اور باپ کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے گھر گھر میں خوف، گھر گھر میں دہشت، گھر گھر میں خوف کا ماحول یہ پیدا کرنا، یہ دشمنان اہل بیت کی علامت ہے کہ انہوں نے کیا کیا، خوف پیدا کیا، دہشت پیدا کر دی۔ اگر آپ کی نگاہوں میں اگر ایک فرد قابل قتل ہے تو اسے قتل کر دو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ قتل کرنا بہتر ہے فتنہ برپا کرنے سے۔ قرآن کہہ رہا ہے القتل الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ ایجاد کرنا قتل سے زیادہ شدید ہے۔ احساس سے خطر، خطرے میں کود پڑنے سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ لا يسخر، مذاق مت اڑاؤ، قوم من قوم، اپنے کو مومن کہہ کے مذاق اڑاتے، اس کے بعد فخر کرتے کہ میں نے کیسا مذاق اڑایا، اس کا کیسا پریشان کیا، اس کا دیکھا نہیں کتنی گالیاں دیا میں نے اس کو، کتنا مذاق اڑایا۔ یہ مومن کی علامت ہے، گالیاں دی، اس کے بعد حساب کتاب جوڑتے بیٹھے کہ کتنا نقصان کیا۔ لا يسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، عسى ان يكون خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نہیں کوئی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، کیونکہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہے۔ عسى يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ تم عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ عسى يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ کتنا شدید رد عمل قرآن ظاہر کر رہا ہے۔ اسلام انسان بنانے کے لیے آیا تھا، اسلام انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ اسلام میں آ کر وحشی جانور انسان بن کے نکلتے تھے۔ ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انف، ایک دوسرے کو ملامت مت کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے الفاظ سے یاد مت کرو۔ پہ الزام لگا دیا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، ایک فرد کا یہ ایک گروہ کے اوپر کوئی لفظ جوڑ دیا، گناہ نہیں ہے یہ؟ ایمان نہیں سلب ہو جائے گا؟ ظالم نہیں بن جائیں گے؟ کس قدر انسان ظالم بن رہا ہے، برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کا لفظ جوڑ دینا غلط ہے، مومنین کو پر فسق و فجور کا لفظ جوڑ دینا غلط ہے، گروہ مسلمین کے اوپر لیبل لگا دینا ان کی پیشانیوں پر جرم ہے، گناہ ہے، عذاب ہے۔ ومن لم یتب، اس کے باوجود بھی کوئی توبہ نہ کرے گا تو اولئک هم الظالمون، تو ان کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، یعنی ان کا حشر یزید کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر جو ہے شمر کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر جو ہے ابن سعد کے ساتھ ہوگا۔ اولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالموں میں سے ہوں گے جو توبہ نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ کہنے کے لیے آسانی سے چبوترے میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے ہوٹل میں کہہ دیتے، ان کے اوپر ایک القاب جوڑ دیتے، کوئی مومن جا رہا ہے اس کو برے القاب سے یاد کر دیتے۔ ارے آپ کا ایمان تو گیا، آپ کا تقویٰ تو گیا، آپ کا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ مذاق ہے یہ، قرآن کہہ رہا ہے مذاق مت اڑا، مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کو مومن اور جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر توبہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارا حشر جو ہے ظالموں کے ساتھ کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں انہی آیتوں پر اکتفا کروں گا، بعد والی کوئی مجلس رکھیں گے انشاءاللہ، اس میں جو ہے اس باقی والی آیتوں کو انشاءاللہ اس مجلس میں جو ہے پیش کیا جائے گا۔ یہ آیت مجھے پڑھنے دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہے۔ آپ اچھی چیز میں گمان کریے، بری چیز میں نہیں۔ ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانیاں جرم ہے، گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، ولا تجسسو، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، مخبری مت کرو، گناہ ہے، مذاق ہے۔ ولا تجسسو، جو لوگ آج کل بڑی بڑی طاقتیں تو جو جاسوسی کر رہی ہیں، قرآن منع کر رہا ہے آلات جاسوسی لگا کر لوگوں کے گھروں کے اندر کیمرے لگا دینا، لوگوں کی نجی زندگی میں دخالت پیدا کرنا۔ آج جو بڑی طاقتیں جو رسوا ہو رہی ہیں، تجسس کر رہی ہیں، بڑے بڑے کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ملکوں کی مخبری ہو رہی ہے، لوگوں کی فائلیں ٹٹولی جا رہی ہیں، لوگوں کی تجوریوں پر نظر رکھی جا رہی ہے، لوگوں کے شب و روز پر ان کے بیڈ روم پہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ولا تجسسو، تجسس مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو، اس لیے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں جو جرم، جو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ دوسروں کو بیان مت کرو، پھیلاؤ مت اس کے جرم کو۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو بہتان ہے، اسے الزام کہتے ہیں، بہتان کہتے ہیں، تہمت کہتے ہیں۔ تہمت لگانا غیبت کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ جرائم اگر نہیں ہے، اگر کسی معاشرے اس کو جرم نہیں سمجھتا ہے تو وہ معاشرہ کافروں کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ غیر انسانی معاشرہ ہے، جو قانون کو نہیں ماننا چاہتا، جو عدالت اسلامی کو نہیں ماننا چاہتا، وہ شخص معاشرے میں رہنے کا لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید، بس آخری آیت ایک پڑھ دو، کہ انما المؤمنون اخوان، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انما المؤمنون، آپ کا سگا بھائی اگر کوئی کام کرتا ہے تو آپ اسی طاقت کے ساتھ اس کی برائی کرتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں بھائیوں کے درمیان اصلاح قائم کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر اللہ رحم کر سکے. اس معاشرے پر اللہ رحم کرتا ہے جو معاشرہ مل جل کے رہتا ہے، اور جو معاشرہ آپس میں اختلاف برپا کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. نقصان ایک کا نہیں ہوتا، ایک شخص فتنہ ہوتا ہے نقصان پوری امت کا ہوتا ہے. اسی لیے کہا فتنوں کو روکو، اختلافات کا سد باب کرو. آپ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ لوگ لڑ لیں ہم سے کیا مطلب، نہیں. اگر کوئی شخص کشتی میں بیٹھا ہوا ہے وہ سوراخ کر رہا ہے کشتی میں، تو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری مومنین کی ہے، شرفا کی ہے، نیک لوگوں کی ہے کہ وہ احساس سے ذمہ داری کریں، وہ ایمان کا پاس و لحاظ رکھے. عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا. کہ ایمان کا مظاہرہ، آپس میں اتحاد کا مظاہرہ، آج ہم کو اتحاد دیکھنے میں نہیں ملتا. ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج. ایک مرکز پہ نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مزاج کربلا والوں کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے. جس کا مزاج کربلا والوں کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، وہ معاشرہ کربلائی معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سماج اسلامی سماج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلامی سماج کا نمونہ حسین ابن علی نے پیش کیا، جہاں جوانوں کو بھی حسین ساتھ لے کے آئے، جہاں بوڑھوں کو بھی ساتھ لے کے آئے، جہاں بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے، جہاں جوانوں کو بھی ساتھ لے کر آئے. حسین ابن علی نے ایک سماج تشکیل دیا، ایک کاروان اور ایک ایسا دینی معاشرہ تشکیل دیا کہ اس سے بہتر معاشرہ روئے زمین پہ دیکھا نہیں گیا. ایسا بہترین سماج، آپس میں رواداریاں، آپس میں محبتیں، آپس میں الفتیں. کربلا میں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا بچہ کس کی ماں کا بیٹا ہے، یعنی اس بچے کی ماں کون ہے پہچاننا مشکل ہوتا ہے آپ کو. یعنی جب بھی آپ کربلا کے میدان میں مصائب سنے ہوں گے نا، تو جب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب سنے ہوں گے تو پھر ماں کا ذکر نہیں آئے گا، زینب کبریٰ کا ذکر آئے گا. جب جناب قاسم کا تذکرہ آئے گا تو پھر امام حسین کا تڑپنا کا تذکرہ کیا جائے گا، امام حسین کے گریے کا تذکرہ کیا جائے گا کہ قاسم ابن علی کا رخصت ہونا، اپنی ماں سے اجازت لینا آسان ہو گیا، اپنی چچا سے رخصت لینا مشکل ہو گیا. علی اکبر کے لیے اپنی ماں سے اجازت لینا آسان تھا، اپنی پھوپھی سے اجازت لینا مشکل تھا. کربلا ایسی رواداریوں کا نام ہے، وہاں آپس میں اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. وہاں ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے، سب کہہ رہے تھے نہیں ہمارے ہوتے ہوئے تم نہ جانا. اصحاب انصار پہ فوقیت لے جا رہے تھے، انصار اصحاب پہ فوقیت لینا چاہتے تھے، اصحاب کہتے تھے انصار ہماری موجودگی میں آپ نہ جائیے گا، انصار کہتے ہماری موجودگی میں ہم اصحاب کو نہیں جانے دیں گے. آپس میں اس قسم کا اختلاف ہو رہا تھا کہ پہلے کون جائے گا، پہلے کون جائے گا. مائیں کہتی پہلے میرا لڑکا جائے گا، وہ ماں کہتی نہیں بہن پہلے میرا لڑکا جائے گا. امام حسین کہتے نہیں پہلے میرا اکبر جائے گا. ام فروا کہتی نہیں آقا پہلے میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجیے. زینب کہتی کہ علی اکبر سے پہلے اونا محمد حاضر ہے. یہ آپس میں اس بات پر سبقت لے جا رہے، قربانیوں میں سبقت، شہادتوں میں سبقت. ہم شہادتوں سے دور بھاگنے والے ہیں، ہم تماچوں سے دور بھاگنے والے ہیں، ہم تازیوں سے دور بھاگنے والے ہیں، ہم جل اور صوبتوں سے دور بھاگنے والے ہیں. ہم کو ہتھکڑیاں پہننے کا شوق نہیں، ہمیں بیڑیاں پہننے کا شوق نہیں، ہمیں زنجیروں میں جکڑے جانے کا شوق نہیں، ہمیں تماچے کھانے کا شوق نہیں، ہمیں تازیانے کھانے کا شوق نہیں، ہمیں سر کٹانے کا شوق نہیں، ہمیں تیر کھانے کا شوق نہیں، ہمیں نیزے کھانے کا شوق نہیں، لیکن کربلائی کہلانے کا شوق ہے. تو عزیزو کربلائی نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ تیروں کا استقبال نہ کرو، جب تک کہ تلواروں کا استقبال نہ کرو، جب تک زندانوں میں جانے کے لیے تیار نہ ہو، یوسف نے دعا کی تھی، پروردگار میں گناہ نہیں کروں گا، ہو سکے تو تو مجھے جیل کے حوالے کر دے، زندانوں کے حوالے کر دے۔ یوسف زندان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، دام زلیخا میں گرفتار ہونے کے لیے تیار نہ ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو زندانوں میں جانا پسند کرتا ہے لیکن گناہ کا داغ اپنے دامن پہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ کربلا ان بلندیوں کا نام ہے جہاں طہارت فکر کی بلندی ہے، جہاں طہارت ذہن کی بلندی ہے، جہاں عبادتوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں تلواریں سیقل ہو رہی تھی، یہاں عبادتیں ہو رہی تھی۔ یہاں گردنوں کا سیقل کیا جا رہا تھا، یہاں سینے سیقل ہو رہے تھے۔ دنیا میں کوئی جنگ آپ نے ایسی نہیں دیکھی ہوگی، ہر جنگ میں لوگ تلواروں سے گھبرا کے بھاگے ہیں، تیروں سے ڈر کے بھاگے ہیں، نیزوں سے ڈر کے بھاگے ہیں۔ کوئی سینہ ایسا نہیں نظر آئے گا جو برچیوں کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، کوئی گلا ایسا نہیں ملے گا جو تیروں کے استقبال کے لیے خیمے سے باہر آ جائے۔ کربلا اس جگہ کا نام ہے۔ لیکن یہ سارا کارنامہ، یہ ساری اللہ کی اطاعتیں، عبادتیں، یہ شوق، یہ ذوق آیا کہاں سے ہے؟ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ جب ہم بنیادیں تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں تو ہمارا قدم خانہ سیدہ تک پہنچتا ہے۔ یہ ساری بنیادیں آ کر سیدہ کی چوکھٹ پہ تمام ہوتی ہیں۔ عشق محبتوں کی کا کاروان جو چلا تھا وہ سیدہ کی چوکھٹ سے چلا تھا، وہ چوکھٹ جس چوکھٹ کو آگ لگایا گیا، جس دروازے کو آگ لگایا گیا۔ کیوں؟ یہاں سے اطاعتوں کا کاروان چلنے والا ہے، یہاں سے خاصان خدا کا کاروان چلنے والا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جو محبت وہی ہے کہ جہاں وہی نازل ہوتی ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ خانہ وہی ہے جہاں وہی آتی تھی، جہاں رسول اللہ کے یہاں رسول اللہ کو تسلی دی جاتی تھی۔ یہ گھر ہے جس گھر میں رسول زخمی ہو کے آتے تھے تو فاطمہ زہرا مرہم رکھتی تھی۔ فاطمہ زہرا کا لوگوں کے نزدیک فاطمہ زہرا کی خطا کیا تھی؟ فاطمہ نے خطا کیا کی تھی؟ فاطمہ زہرا کی خطا یہی تھی نا کہ وہ رسول کے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی۔ فاطمہ زہرا وہ تھی کہ جنہوں نے اپنے زانوں پہ رسول کا سر رکھا تھا، آنسو بہتے تھے، سار محمد پہ ٹپکتے تھے۔ مصطفیٰ کو اگر نیند آتی تھی تو فاطمہ زہرا کی آغوش میں آتی تھی۔ مسلمانوں، یہ وہ آغوش ہے کہ جس کی پناہ میں مصطفیٰ آتے تھے، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں علی مرتضیٰ کو پناہ ملی تھی۔ فاطمہ زہرا وہ مدافع ولایت ہے، وہ عصمت کا حصار ہے کہ جس گھر میں علی ہو، جس گھر میں حسن و حسین ہے، دفاع کے لیے سیدہ آگے بڑھتی ہیں۔ کہ جب گھر پر آگ لگی جا رہی تھی تو سامنے سیدہ آئی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کی امانتیں ہیں، جس گھر میں سیدہ کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جہاں حسن و حسین ہے، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں مصطفیٰ کی امانتیں ہوں؟ لیکن آگ لگانے والوں نے یہی کہا کہ گھر کو آگ لگا دو گھر والوں کے ساتھ۔ سیدہ فریاد کرتی رہ گئی۔ ایک مرتبہ چلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرایا گیا۔ شہادتوں کا آغاز حسن مشتبہ کے جنازے سے نہیں شروع ہوا، فاطمہ زہرا کے شکم مبارک سے شروع ہوا۔ حسین کی شہادت بعد میں ہوئی، حسن کی شہادت بعد میں ہوئی، لیکن محسن کی شہادت پہلے ہوئی۔ ارے وہ پھول جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا، ماں کے شکم میں شہادتوں کا سلسلہ سیدہ کے شکم مبارک سے شروع ہوا۔ وہ بچہ شکم مادر میں شہید ہو گیا جس کو دنیا محسن کہتی ہے۔ ارے فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے اس طرح سے بکھرے کہ کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں آل محمد کے لاشے، اور حسن مشتبہ کو زہر نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی تسبیح ٹوٹی تھی سیدہ کی، جگر کے ٹکڑے پارا پارا ہو کر دشت میں ایسے گرے تھے کہ
کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، تسبیح کے دانوں کی طرح جگر ایسے پٹا کہ سیدہ کا جگر تشت میں نظر آنے لگا۔ سیدہ کی امانتیں، سیدہ کا بیٹا، کبھی کبھی سیدہ کے بیٹا کا لاشا اٹھا تو لاشے پہ تیر بارانی ہوئی، اور کبھی سیدہ کا بیٹا پشت فرس سے ایسے زمین پر آیا کہ حسین کا جسم زمین پہ نہیں پہنچا، تیروں کے سہارے حسین زمین پر آئے۔ فاطمہ کے لال کا سینہ زندگی میں پارا پہرا ہو گیا، سینے پہ تیر آ کے فجبست ہوئے، کلیجہ ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح سے کہ سیدہ کی بیٹی فریاد کرتی رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ملائک تسما آدھا حسین مرمل بالدماء ومقچع الاعضاء وبناتک سبایا، یا رسول اللہ آپ پہ ملائے گئے عرض و سما نے نماز پڑھی، یا آپ کا حسین ہے۔ عزیزو، لوگ اپنے اپنے لاشوں پہ نمازیں پڑھا کے دفن کر رہے تھے، سیدہ کی بیٹی دیکھ رہی تھی دشمنوں کے لاشیں تو دفن ہو رہے ہیں، سیدہ کے بیٹے کا لاشا مسلمان نہیں سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ لاشے پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا، جماعت حسین شہید ہو چکی تھی، سب بکھر چکی تھی، کہیں اور محمد کے لاشے، کہیں علی اکبر کا لاشا۔ زینب کہہ رہی تھی، آقا حسین آپ پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ میں کہوں گا سیدانی، نماز پڑھنے کے لیے وہ جماعت کہاں ہے جو حسین کے لاشے پہ نماز پڑھے؟ صبح عاشور نمودار ہوئی، زینب نے شانے کو ہلا گلا، سید سجاد کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ ابھی اماں شہید تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، شہید تو کفن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی اماں کیا بابا کے لاشے کو نماز کی بھی ضرورت نہیں؟ کیا لاشا بغیر دفن کیے ہوئے سید سجاد چھوڑ دے؟ ارے اس پر رو کہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ خاردہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم۔